بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم کتاب اکمال الشیم شیخ عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہمارے اس جمعے کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سمر جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کے اندر جو گندی اور مادی فضائیں چل رہی ہیں ان کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے. دل شیطان کے شیطان دل کا قرین بن جاتا ہے. یہ دل میں علائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کی رعتات پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام یہ ہے اور تصوف سے یہی صفائی مقصود ہے، تزکیہ اسی کا نام ہے، اور یہی اللہ والے ہر زمانے میں اسی کی کوشش فرماتے رہے. یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو اس زمانے میں حضرت کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے. ان کے اندر تاثیر ہے. اصل جو ملفوظ ہے وہ عربی میں، جس کا ترجمہ مولانا خلیل احمد صارفی رحمۃ اللہ فرمایا، پھر اس کے مزید اس کی جو وضاحت کی ہے ان کے خلیفہ مولانا عبداللہ گوئی رحمۃ اللہ علیہ نے. پچھلے جمعے جو ملفوظ پڑھا تھا دوبارہ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں، نوافل عبادات کی طرف مسارعت کرنا اور واجبات کی بجا آوری سے سستی کرنا ہوائے نفسانی کے اتباع کی علامت ہے. اللہ والوں کا کلام مختصر ہوتا ہے لیکن مدلل ہوتا ہے. نوافل عبادات کی طرف مسارعت کرنا اور واجبات کی بجا آوری سے سستی کرنا ہوائے نفسانی کے اتباع کی علامت ہے. اس پر تفصیل سے بات پچھلے جمعے ہو چکی، فائدہ بھی پڑھ لیتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نفل عبادات کی بہت حرص کرتے ہیں، اس پہ مشہور رہتے ہیں، اس وظائف بہت پڑھتے ہیں، روزے نفل بہت رکھتے ہیں اور نوافل بہت ادا کرتے ہیں، لیکن واجبات کے ادا کرنے میں سست ہیں. ہمارے مفتی صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، صلاحیت میں اور اللہ اضافہ عطا فرمائے، اس انہوں نے بھی اس کا اشارہ کیا اسی ملفوظ کا. وظائف بہت پڑھتے ہیں، روزے نفل بہت رکھتے ہیں، نوافل بہت ادا کرتے ہیں، لیکن واجبات کے ادا کرنے میں سست ہیں. مثلا ان کے دل میں قرض ہے اور لوگوں کے حقوق ہیں، وہ ادا نہیں کرتے. یہ حج فرض ہے، اس کے لیے ہمت نہیں کرتے. یا زکوٰۃ مفروضہ گزشتہ سالوں کی ادا نہیں کرتے. یا لوگوں کو ستایا تھا ان سے معافی نہیں کراتے. یہ نفس کا دھوکہ ہے اور یہ نفل کی حرص ہوائے نفسانی کا اتباع ہے. ظاہر میں تو لگ رہا ہے کہ بڑے نوافل پڑھ رہا ہے، بڑے لمبے لمبے وظیفے کر رہا ہے، لیکن اگر فرائض واجبات اور حقوق کے واجبہ کو ادا نہیں کر رہا تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا نفل پڑھنا کیا یہ حرص جس کی جو ہے یہ ہوائے نفسانی کا اتباع ہے، اس لیے کہ نفس شہرت پسند ہے اور نفل میں شہرت زیادہ ہوتی ہے، اور جب واجبات و فرائض ذمہ پر ہیں نفل عبادت کیا کام دے سکتی ہے، اس لیے کہ نفل عبادت مثل تجارت کے نفع کی ہے اور واجبات و فرائض اصل سرمایہ ہیں، جب اصل سرمایہ میں ہی کمی ہے تو نفع ہی نہیں ہے، اس لیے واجبات فرائض کی بجاوری نوافل سے مقدم ہونی چاہیے۔ اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی ایسی ہی توفیق عطا فرما دے کہ شریعت مطہرہ کے جو احکام ہے جس درجے کا ہے اس کو اسی درجے پر رکھے، ہمیں تو کامل مکمل شریعت اللہ نے عطا فرمائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمائی، اللہ ہمیں اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں سب سے پہلے کیا درجہ ہے؟ فرائض کا ہے، پھر واجبات ہیں، فرائض کے بغیر گزارا نہیں، واجبات فرائض کے قریب ہیں ان کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، اس کے بعد سنت، سنت کی دو قسمیں آ گئیں، ایک موقعہ ایک غیر موقعہ۔ بعض بڑے ہی آسانی کے ساتھ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، سنت بھی عمل کرنے کے لیے ہی ہے، کچھ سنتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل کی وہ معقدہ ہیں، کچھ کبھی کی کبھی نہ کی وہ غیر موقعہ ہیں، نفل جو ہے اس کے بعد مباح، مباح وہ امور ہیں جن میں نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، پھر اس سے نیچے گریں گے تو مکروہ تنزیہی کراہیت ہے، کہتے ہیں مکروہ ہی تو ہے کراہیت ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بھی، پھر مکروہ تحریمی، یہ واجب کی جیسے واجب ہے نا ایسی ادھر، یہ حرام کے قریب ہے، یہ اس سے بھی بچنا ہے، پھر حرام بالکل جس سے ہم نے بچنا ہے۔ تو یہ درجات ہیں، اللہ کرے اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ہمیں وہ صلاحیت عطا فرما دے کہ ہر عمل جو شریعت میں مطلوب ہے مقصود ہے جس درجے کا ہے اس کو کرنے والے بنے، اور جس سے منع کیا گیا جس درجے کا ہے اس سے باز آ جائے، بات اتنی سی ہے۔ تصوف بھی اسی صفائی کا نام ہے کہ امور جن کے کرنے کا حکم ہے ان کو کرنے والے بنے، وہ ہمارے اندر میں ایک صلاحیت آ جائے، وہ اندر ایک رغبت پیدا ہو جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تصوف سے مقصود یہ ہے کہ عوامر مرغوب طبعی ہو جائیں، طبیعت کو رغبت ہو جی چاہے، اور نواہی جو ہیں مکروہ طبعی بن جائے، ان سے گھن آنے لگے جیسے گندگی سے گھن آتی ہے، یہ اللہ کرے ہمارے دل بھی ایسے بن جائیں۔ یہ ساری محنت تصوف کی اسی لیے ہے کہ دل کے اندر وہ استعداد آ جائے کہ اللہ کو راضی کرنے والے ہر عمل کو جس درجے کا ہے اس درجے کے مطابق ہم کرنے والے بنے، اور جن سے منع کیا گیا ان سے رکنے والے بنے۔ اب اس باب کا ایک آخری ملفوظ ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو کچھ انوار و معارف دلوں میں پوشیدہ ودیعت ہیں ان کے آثار و برکات ظاہری اعضاء کے مشاہدے میں ظاہر معلوم ہوتے ہیں۔ اردو چونکہ پرانے زمانے کی ہے اس لیے ذرا مشکل لگتی ہے، اس زمانے میں رائج تھی، اللہ والے ہر زمانے میں رائج زبان میں گفتگو فرماتے ہیں، تو یہاں فرما رہے ہیں جو کچھ انوار و معارف دلوں میں پوشیدہ ہیں، پوشیدہ ودیعت ہیں، ان کے آثار و برکات ظاہری اعضاء کے مشاہدے میں ظاہر معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی جو تشریح کی ہے ان کے خلیفہ مولانا عبداللہ گوہی رحمۃ اللہ، پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کامل و صاحب باطن کی علامت یہ ہے، کامل و صاحب باطن کی علامت یہ ہے، کامل کون ہے؟ اللہ کرے یہ بات بھی ہمارے دلوں میں اتر جائے، ہم نے بھی کامل بننا ہے. ہمارا نفس، ہمارا دشمن یہ کہہ کہ ہمیں ہیں وہ تو بڑے لوگ سے، ہم جیسے انسان تھے جو کامل بنے، ہم بھی بن سکتے ہیں. اللہ نے صلاحیت ہر انسان میں رکھی ہے. تو کامل وہ ہے جس نے اپنے دل کے اندر ایسی صلاحیت حاصل کر لی ہے، نفس کی گندگیوں سے دل کو پاک کر لیا ہے، نفس کے گندے تقاضوں کو دبانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، شیطان سے، شیطانیت سے بچنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، ماحول کی گندی رائج فضاؤں سے بچنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، شریعت مطہرہ پر چلنا اس کی طبعی عادت بن گئی ہے، ہر حکم کو پورا کرنا، کرنے والا کرنا اور چھوڑنے والا کو چھوڑنا، اس کے اندر صلاحیت بن گئی، یہ کامل ہے. یعنی اللہ کی رضا والے جتنے اعمال ہیں ان کا کرنا اس کی طبعی رغبت کے ساتھ عادت بن چکی ہے، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنا اس کی طبعی عادت رغبت کے ساتھ بن چکی ہے، یہ ہے کامل. وہ صاحب باطن، باطن والا، باطن کیا ہے؟ جیسے ہم ظاہری اعمال کر رہے ہیں ہر کوئی دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں سب کے سامنے ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں سب کے سامنے ہے، سنت کا اتباع وضع کرتا بنائی آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرا ظاہر ہے، میرے اعمال آپ کے سامنے ہیں. باطن کیا ہے؟ جو اندر چھپا ہوا ہے، دل کے اندر کے ہمارے عزائم کیا ہیں، ہمارے ارادے کیا ہیں، یہ چھپی ہوئی چیز ہے. تو یہاں صاحب باطن سے مراد وہ ہوگا کہ اندر سے اس کے جو خبیث ارادے ہیں، خبیث تقاضے ہیں، گندے تقاضے ہیں، یہ مغلوب ہو گئے، بالکل نہیں نکلیں گے. انسان فرشتہ نہیں بن سکتا، فرشتے کے اندر گندگی ہے ہی نہیں، منفی جذبہ ہے ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا، ادا رکھا ہی نہیں ہے ان کے اندر، رغبت ہی نہیں ہے، وہ چاہے گا ہی نہیں، کیوں؟ کہ اندر ہے ہی نہیں، نفس دیا ہی نہیں ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بستیوں کو تباہ کرنے کے لیے جو ملائکہ بھیجے گئے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آئے انسانی شکل، اللہ کی حکمت ہے کہ کس لیے ان کے پاس آئے، یہ مستقل چیز ہے، لیکن آئے. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جو نووارد اجنبی مہمان مسافر آپ کے پاس آتا، آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، یہ اللہ نے ان کی ایک عادت بنائی ہوئی تھی. تو وہ بھی چونکہ انسانی شکل میں آئے تھے تو اس لیے ان کے لیے آپ نے کھانے کا انتظام کیا، بچھڑا بھون لیا. لیکن حیران ہو گئے کہ جب اس بچھڑے کو بھون کے لے آئے، یعنی گوشت، تو انہوں نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا اس کی طرف. اب ہم اپنے پر قیاس اگر کریں، بھنا ہوا مرغ آ جائے، بھنا ہوا گوشت آ جائے، ہمارے اندر میں کیا ہوگی؟ اشتہا، منہ میں کیا کہتے، پانی آ جائے گا، رغبت ہوگی نا، جھپٹیں گے نا. آج کل دیکھ لیں کیا حال ہوتا ہے شادیوں پر، جب کھانے کی آواز لگتی ہے کیا ہوتا ہے نا، ٹوٹ پڑتے ہیں. وہ کون تھے؟ فرشتے. ان کے اندر کھانے کی رغبت رکھی ہی نہیں گئی، وہ اس کو دیکھ کر اس کی طرف لپکے ہی نہیں، ہاتھ بڑھا ہی نہیں. ہم تو بڑھے بڑھائیں گے، دسترخوان پر دیکھا ہے نا، ڈونگا جس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے موٹی موٹی، اس پر سے نکالتا ہے بوٹی، نہیں ہوتا، ایک رغبت ہے نا، مرغوب ہے نا، یہ نہیں سوچنا کہ اور بھی ہیں، بس اپنا نفس کو مرغوب ہے، ایک رغبت ہے اندر رکھی گئی ہے، ان کے اندر رکھی نہیں گئی. تو انہوں نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا تو قرآن نے جو فرمایا ہے کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، ان کو کہ یہ کون سی مخلوق ہے، یعنی سمجھ گئے کہ یہ انسان نہیں ہے، انسان ہوتے تو ہاتھ بڑھاتے، اتنا بہترین لذیذ کھانا بنا کے لایا ہوں، یہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو یہ کون ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ تو فرشتوں کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہی نہیں ہے، انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے، اس لیے صاحب باطن ایک تو کامل بتایا، میں نے عرض کر دیا کہ شریعت مطہرہ پر کامل چلنے کی استعداد ان کے اندر آ گئی ہے، اور باطنی گندگیوں سے بچنے کی بھی استعداد اندر آ گئی ہے، ظاہر بھی ان کا پاک صاف شفاف شریعت مطہرہ کے مطابق، اور باطن بھی ان کا گندگیوں سے پاک ہے۔ تو اس کی علامت کیا ہے، یہ بات تو اصطلاح لائے ہیں نا کامل صاحب باطن، اس کی علامت کیا ہے، کیا نشانی کیا ہے کہ واقعی کامل ہے صاحب باطن ہے، یہ ہے کہ اس کے دل میں جو انوار و معارف اللہ تعالی نے ودیت کی طرح پوشیدہ رکھے، اب ظاہر میں نظر نہیں آ رہے، جو اپنے دل کی اصلاح کر لیتا ہے اس کی کوشش کر کے اپنے اندر کو گندگیوں سے پاک کر لیتا ہے، تو اللہ ہر عمل کی ایک خاص تاثیر جو ہے اس کے دل کے اندر ڈالتے ہیں، تو وہ اس کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے انوار و معارف ودیت کی طرح پوشیدہ رکھے ہیں، ان کے برکات و آثار چہرے ہاتھ پاؤں پر بھی آیا ہوں گے۔ جی اب یہ بات ایک ایسی ہے، یہ کون فرما رہے ہیں، جو خود صاحب شریعت اور صاحب طریقت ہیں، جو خود کامل ہیں اور صاحب باطن ہیں، جنہوں نے صلاحیت کو حاصل کیا اور ان کے ذریعے سے دیکھیں آج تک لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آج ہم ان کے اشارات پڑھ رہے ہیں، کس درجے کی صلاحیت تھی کہ کتنے سال گزر گئے، 709 ہجری میں حضرت کا وصال ہوا، پوری دنیا کے اندر ساری خانقاہوں کے اندر اس کتاب کو عطر تصوف کہا گیا ہے، یہ تصوف کا کیا عطر ایکسٹریکٹ ہے، کہ آج تک ہزاروں کیا لاکھوں کی زندگیوں کے اندر ایک تغیر کا یہ ارشادات ذریعہ بن رہے ہیں، تو کیسے ہوں گے وہ اپنے پورے وسوخ کے ساتھ اپنے اندر کی صلاحیت سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ نے اس صاحب کامل و باطن کو جو اس کے دل میں انوار و معارف اللہ تعالیٰ نے ودیت کی طرف پوشیدہ رکھے ہیں، ان کے برکات و آثار چہرے ہاتھ پاؤں پر بھی عیاں ہوں گے۔ خود اس کے چہرے کی حلاوت، چہرے کی حلاوت و برکت کہے گی کہ میرے اندر کچھ ہے، اس کا چہرہ بتائے گا، اس کو دیکھ کر بتائے گا، اللہ والے کو دیکھ کر دل گواہی دیتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر، صاحب باطن کو دیکھ کر اس کے چہرے پر جو ملاحت ہوتی ہے، اس چہرے پر جو نورانیت ہوتی ہے، اس کے چہرے پر جو شفافت ہوتی ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ فرشتہ سید ہوتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں خود اس کے چہرے کی حلاوت برکت کہے گی، وہ خود کہے گی کہ میرے اندر کچھ ہے، بس جس کے اندر یہ علامت ہو، جس کے اندر یہ علامت ہو اور متبع شریعت بھی ہو، یہ یاد رکھیں، ویسے خوبصورت ہے نہیں، ایسے بھی ہیں نا بعضوں کو اللہ نے خوبصورتی وجیت کی ہے، یا ظاہری طور پر اس نے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے، عابدوں کی وضع قطع اس نے اختیار کی ہوئی ہے، اس جیسا حلیہ بنایا ہوا ہے، اندر خباثت بھری ہوئی ہے، جو ظاہر ہو رہی ہے کہ شریعت پر چل ہی نہیں رہا، جو ظاہری احکام ہے اس کو پورا کر ہی نہیں رہا، اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا بھی نظر آ رہا ہے لیکن اس کا اندر ہمیں شریعت کی کوئی رمق نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ جو ہوگی کہ اس کے چہرے پر رونق بھی ہوگی، اس کے چہرے پر نورانیت بھی ہوگی، ہر کوئی اس کو محسوس بھی کرے گا اور وہ متبعث شریعت بھی ہوگا، تو ایسے شخص کا اتباع کرنا چاہیے بس جی، اور اس کی صحبت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ تو ہمیں رہنما کس کو بنانا ہے، رہبر کس کو سمجھنا ہے، جس کے اندر ظاہری طور پر بھی آثار بھی نظر آئیں اور باطنی طور پر باطن جو اس کا ظاہر ہوگا کس کو ہوگا، ظاہری اعمال سے ہوگا، یعنی اتباع شریعت۔ اللہ ہمیں بھی اس کی تمنا کرنے والا ہی بنا دے، ہم بھی اس کو حاصل کرنے والے بنے، اس کے لیے کوشش کرنے والے بنے۔ تو یہ باب اس پر ختم ہوتا ہے، آئندہ جمعے اللہ نے اگر زندگی رکھی تو پھر اگلا باب شروع ہو جائے گا۔ یہ کتاب ختم کی کریم عرض کر رہا ہوں نا کہ جنہوں نے محنت کرنے کے بعد اس صلاحیت کو حاصل کر لیا اور وہ کیا محسوس کرتے ہیں، کیا آثار ہیں، یہ باب اس میں سے تھا، کیا کیفیات ان کی، کیا محسوس، یہ اس کے تعلق سے تھا۔ اب اسی کو سامنے رکھ کر ہم بھی ذکر کی مشق کر لیتے ہیں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں جب بھی ذکر کے لیے آئیں یا کہیں جائیں، ہم نہیں کہتے کہ یہیں آئیں، جس کا جہاں بھی اطمینان ہو وہاں جائے اپنے دل کی اصلاح کے لیے، تو اس کو دل کے اندر ٹھان لے کہ دل کی اصلاح ہی مقصود ہو، اور کوئی غرض ہو تو دل سے نکال دیں، ایک ہی غرض ہو، میرا دل بن جائے، سمر جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، نفس کی علائشوں سے پاک ہو جائے، طبیعت کی علائشوں سے پاک ہو جائے، تو انشاءاللہ اس کی برکات پھر اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس کو سامنے رکھ کے اب ذکر کی مشق کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہی ہے نہیں ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہ نقشبندیہ سلسلے کے اندر پھر آگے مستقل جو ہے، یہ ہمارا سلسلہ چونکہ بنوریہ ہے، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ آدم بنور رحمۃ اللہ سے چلا، اس کی ہم مشق جو کر رہے ہیں اس طریقے کی کر رہے ہیں، چونکہ ہم نے سیکھا یہی ہے، اس کی مستقل برکات ہیں، اس لیے اس کے اندر جو ہم ذکر قلبی کی مشق کرتے ہیں، دل کے اندر چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا مقصود وہی ہے، دل کو گندگیوں سے، غلاظتوں سے، نجاستوں سے پاک کرنا، دل کے اندر نورانیت کا حاصل کرنا، دل کے اندر صلاحیت کو حاصل کرنا کہ شریعت کا ہر حکم ہمیں مرغوب طبعی بن جائے جو کرنے والا ہے، اور جن کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا ان سے دلوں کے اندر ہمیں نفرت پیدا ہو جائے، مکروہ طبعی بن جائے، تو اس کا مستقل حکم بھی ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، فرمایا جا رہا ہے، جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں یاد کرو عاجز کے ساتھ اور پکارے بغیر، اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو، غفلت پہ، غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے، دل میں چپ کے چپ کے اللہ کی یاد بسا لو۔ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، اور اللہ پاک کا ہماری طرف متوجہ ہونا، اس کی رحمت کا نزول، برکات کا نزول، دل کے اندر نورانیت کا نزول ہے، لیکن اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ ہمیں ہماری اس طلب کو ہمیں سچی طلب عطا فرما دے، سچی طلب کے ساتھ کریں گے تو یہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی اصلاح فرمائیں گے۔ یہ ایک تصور کا طریقہ ہے کہ دل کے اندر تصور سے لفظ اللہ لکھیں یا لکھا ہوا تصور کریں، اور دل کے اندر جو ہے ہم تصور سے اپنے ارادے سے تکرار کریں اللہ کے نام کی، فتبارک قسم ربی کا، رب کا نام بڑا متبرک ہے، اللہ 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 اللہ، یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، اس کی نافرمانی سے روک دے۔ تو اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے وہ شفافت، وہ لطافت، وہ پاکیزگی، وہ قوت، وہ ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اب جیسے عرض کیا ہے، تصور سے دل پر لکھیں لفظ اللہ، یا لکھا ہوا تصور کریں، اور تصور سے اپنے ارادے سے اب تھوڑی دیر اس کی ہم تکرار کر لیں، اللہ 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 اللہ۔ سید شام صاحب نے موجودہ حالات کے تعلق سے جو باتیں فرمائی ہیں وہ پلے باندھ لیں۔ خوف تاری نہیں ہونا چاہیے، ہمارا تو تعلق اللہ پاک کے ساتھ مضبوط بنانا ہے، اس کا جو فیصلہ اس پر راضی رہیں۔ نئے حالات نہیں آئے، تفصیل سے سارا کچھ انہوں نے بتا دیا ہے، انفرادی طور پر بھی بیماریاں آتی جاتی رہتی ہیں، کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جس پر کوئی بیماری نہ آئی ہو، تاریخ میں یا قبل تاریخ بھی کبھی سنا نہیں ہوگا، ایک زندگی کا حصہ ہے۔ مجھ پر بھی آج کل ایک حال آیا ہوا ہے، اسی لیے ساتھیوں کو میسج بھی کچھ کیا گیا تھا۔ بیماری کے اندر پہلی بات ہے جو معالج ہوتا ہے نا، اس کی نگرانی کے اندر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا، ایسا میری بھی عادت ہے۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ معالج کے سپرد کر دینا، تو علاج الحمدللہ ہو رہا ہے۔ کمر کی زیادہ طرح بڑھی ہوئی تھی، بڑھتی جا رہی تھی، اب معالج چونکہ بدلا، انہوں نے پھر کا کچھ دن آرام کر لیں کمر کی وجہ سے، تو کچھ دن اس لیے ملاقات بند کرائی گئی تاکہ کمر کو تھوڑا آرام مل جائے جی، ہے نا۔ اس میں کوئی تشویش کی بات ایسی نہیں ہے، صرف احتیاطی طور پر۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قبر کو نور سے منور فرمایا، یہ کمر کا عارضہ سال ہا سال 40 سال کا تو مجھے خود فرمایا تھا، اس کے بعد 10-12 سال پھر بھی زندگی رہی ان کی، ایک لمبا عرصہ رہا۔ بعض کا تو کوئی مرض لمبا بھی ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ ہم اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ چونکہ اس کا بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھی بھی اس میں شریک ہیں، سن رہے ہیں، سب کے سامنے آ جائے، یعنی اتنی کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، صرف پرہیز بتایا گیا ہے، چونکہ ذرا لمبا ہوتا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے عارضی طور پر چند دن کے لیے مجھ سے یہی کہا گیا۔ پھر آج میں بیٹھ گیا تھا کہ تھوڑی دیر سے لو بات آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہو جائے، اس کی مشکل برکات ہیں، تشویش کی بات نہیں ہے۔ ہاں دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے عافیت عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی حفاظت میں رکھے۔ حفاظت کس سے؟ یہ فضاؤں کے اندر اثرات چل رہے ہیں، اللہ مایوسی سے بتائے، اس وقت خوف کی فضا چل رہی ہے، حالانکہ ابھی ہمارے علاقوں میں آیا ہی نہیں کرونا، ہمارے علاقوں میں ابھی، لیکن خوف طاری ہو گیا نا، میڈیا کے ذریعے سے چونکہ بہت آ رہا ہے۔ ہمارا تو اللہ سے تعلق ہے، اس لیے ہم اپنے اوپر خوف طاری نہ ہونے دیں، اللہ سے مانگے، اعمال میں لگے رہیں۔ اگر اعمال میں لگے رہیں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے، مسنون اعمال، مسنون دعائیں، ان کا اہتمام، صبح و شام کی دعائیں، پھر جو حال آ جائے گا انشاءاللہ اس میں بہتری بہتری ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ جو حال اس کی طرف سے آئے، لانے والا وہ اکیلا ہے، یہ امتحان ہے توحید کا کہ فلاں کی طرف سے آ گیا، اب ایسے شروع ہو جائیں گے کہ فلاں ملک میں بھیج دیا ہے، بایولوجیکل وار کا خدشہ کہ اس نے بھیجا، اس نے بھیجا، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والی اللہ کی ذات ہے فقط، اس لیے ہم اللہ سے پناہ مانگے ایسی حالت سے جو اللہ سے دور کرتے ہیں. یہ بیماری، یہ جو آلات آ رہے ہیں، یہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے قریب ہوں، دور نہ ہوں. اللہ ہمیں اتباع سنت کی، اتباع شریعت کی توفیق عطا فرمائے. مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ ان کی بھی صلاحیتوں میں صحت اور عافیت اور برکت عطا فرمائے. ہمارے لیے بہت بڑا اس زمانے کے اندر جو ہے ایک سہارا ہے، دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا ان حالات میں کیا کرنا ہے، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو کثرت سے پڑھیں. تو اصل چیز دعائیں ہیں، اصل چیز ذکر ہے، اللہ سے رجوع کرنا اصل چیز یہی ہے. باقی پوچھا گیا تو بندیاں لگ گئیں حرمین شریفین کی، میں بھی جانے والا تھا، ہمارا بھی گمان تھا آج جب عرب میں پڑھتا، اللہ کو منظور نہیں تھا. 11 تاریخ کی ہماری بکنگ تھی سعودی عرب کی جو ہے نا، تو ارادہ تھا لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. تو متقی صاحب نے فرمایا کہ یہ نفلی چیز ہے، پابندی لگے کوئی حرج نہیں ہے. اس وقت پابندی لگی ہے احتیاطی تدابیر پر جو ہے، کیونکہ نفلی چیز ہے. ان سے پھر سوال کیا گیا کہ حج بھی قریب آ رہا ہے، میں وہ تو فرض ہے ابھی تو دور ہے. پوچھا گیا کہ تیاری کا وقت تو اس وقت ہی ہے کیونکہ درخواستیں جمع کرانی ہے، کہ بالکل کراؤ، اس کے متعلق اس وقت سوچیں گے جب وقت آئے گا. لیکن اس وقت جو پابندی لگی ہے تو ہم اللہ کا شکر ہے، ہم بھی بیٹھ گئے، سیٹ بک تھی ہماری بھی سب. اب آپ لوگوں سے آج ملاقات یہاں ہونی تھی. انسان کے اپنے ارادے اور ہوتے ہیں، اللہ کا فیصلہ اور ہوتا ہے. اس کا فیصلہ غالب آتا ہے، جو دل اس کے فیصلے کو قبول کر لے اس کو پریشانی نہیں. پریشانی کب ہوتی جو دل قبول نہیں کرتا، ہوگا پھر بھی وہ جو چاہے گا. اگر جو اس کی چاہت کو ہم چاہ لیں، اس کے فیصلے پر راضی ہو جائیں تو پریشانی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ہے تفویض جو ہے اپنے آپ کو سپرد کر کے رکھنا، اس پہ بڑی راحت ہے. اللہ اس پر میں جمنے کی توفیق عطا فرمائے گا.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. تیرے عاجز گناہ گار بندے ہیں، پوری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی آپ سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے کے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جن گناہوں کو گناہ سمجھ کر کر بیٹھے ہیں وہ بھی معاف فرما دے. ایسے گناہ جنہیں گناہ نہ سمجھ کر کیا ہو وہ بھی معاف فرما دے. اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا، فسق اور فجور بے حیائی برائی کے دروازوں کو بند فرما. یا اللہ توبہ کے دروازے کو شادہ فرما، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. آخری سانس تک توبہ پر قائم رہنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہماری آخرت کا ذخیرہ بنا دے. یا اللہ جتنی خیریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی اللہ ہمیں پوری امت کو نصیب فرما دے. اللہ جن شر سے، شرور و فتنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ہمیں پوری امت کو ان شر شرور سے فتنوں سے پناہ نصیب فرما. یا اللہ اجتماعی طور پر امت پریشان ہے، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، اے اللہ تیری رحمت سے سب کی ابھی مدد فرما. اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشانی کی حالت میں، اے اللہ اپنے فضل سے ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما. اللہ اپنے فضل سے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، بیت المقدس کو آزاد فرما، شام برما کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ آپس میں مسلمانوں کو اے اللہ جوڑ، پیار، محبت، اتفاق، اتحاد نصیب فرما. اے اللہ اختلافات کی صورتوں کو ختم فرما. اے اللہ اپنے فضل سے جو کچھ تیرے سے مانگا تیری رحمت سے. اے اللہ جو چیزیں نہیں مان سکے، اے اللہ تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، قدرت مدد سے تو عطا فرما. اے اللہ جن دوستوں نے بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا متوقع ہیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرما, حاضرین مجلس کی بھی نیک دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ماننے والے کو نہ دیکھ ساری سائل ہیں, اے اللہ کسی کی آمین کو پورا فرما لے. اے اللہ خصوصی اس وقت جو علاج کر رہے ہیں, اے اللہ حرمین شریفین کے طبق سے بھی باقی جگہوں سے بھی, اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے, اے اللہ اپنی قدرت سے خیر کی راہیں کھول دے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین انت المستعان علیک البلاء وعلیک التقلان وبک المستغاث ولا حول ولا قوۃ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.